الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے اور 27 پارے میں آغاز میں سورۃ الذاریات جس کی تکمیل ہوا چاہتی ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ آیات میں سابقہ اقوام کا تذکرہ مجموعی اعتبار سے اور ہر قوم نے جو نافرمان لوگ تھے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی اور معاذ اللہ ان کو ساحر اور مجنون تک کہا. یہی معاملہ مشرکین مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کیا, اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تبصرہ عطا ہوا. یہ ذکر بھی ہوا کہ اے رسول علیہ السلام ان کی پرواہ نہ کیجئے, ان سے رخ پھیر لیجئے اور ان کے بارے میں آپ پر کوئی الزام نہیں. مراد یہ کہ پیغام پہنچانا, حق کی دعوت دینا, لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا آپ کا کام ہے. اب جو لوگ خود طے کر لیں کہ وہ ہر دھرمی پر اڑے رہیں گے, حق کی دعوت قبول نہیں کریں گے, اس کو بلکہ رد کریں گے, تو اس کا الزام انہی لوگوں پر ہے, آپ پر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر یہ ذکر آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے, یاد دہانی کرائیے کہ یہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اس میں نقطہ یہ سامنے آیا تھا کہ ایک داعی دین کو اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے. بہرحال جیسے معاشرے میں کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہر دھرمی کا مظاہرہ کر کے حق کی مخالفت کریں گے, تو وہیں اس ماحول اور معاشرے میں سلیم الفطرت لوگ بھی ہوں گے جو حق کی تلاش میں ہوں گے, اور اگر دعوت کا کام جاری رہے گا تو ایسے لوگ دعوت قبول کر کے اس کے داعی اور علم بردار بھی بن جائیں گے. یہ مطالعہ دو جمعے قبل یا ایک جمعے سے پچھلے جمعے ہم نے مکمل کیا تھا. آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے. اللہ رب العالمین اس مقام پر ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے کہ اور میں نے پیدا فرمایا جنات اور انسانوں کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ مشہور آیت قرآن حکیم کی جس میں ہمارے مقصد حیات کو خالق کائنات نے بیان فرمایا, اور دو مخلوقات کا ذکر ہوا جنات اور انسانوں کا, اور ان کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ایک لفظ میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کیا ہے, ہر رسول نے یہ فرمایا. سورہ آراف میں اگر ہم مطالعہ کریں تو کئی رسولوں کا ذکر آتا ہے, ہر پیغمبر نے فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم تم اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت یونیورسل ہے تمام انسانوں کے لیے, چنانچہ آپ سے کہلوایا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. پچھلے پیغمبر مخصوص قوموں کی طرف تھے تو وہ کہتے تھے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں, جنات کے لیے بھی, رہتی دنیا تک کے لیے ہیں, چنانچہ آپ سے کہلوایا گیا اے لوگو تم اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رب کی عبادت کرو. یہ نقطہ بھی کہ اس آیت کریمہ میں بات آ گئی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہ رب کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کے تقاضے ہم سے کیے یہ عبادت کا ذکر فرمایا, وہاں اپنے رب ہونے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے. مثلا سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں, پہلے ہم اقرار کرتے الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد شکر ثنا تعریف مدا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, اور آگے چل کے ہم اقرار کرتے ایاک نعبدو, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت رب کی جائے گی, اور رب حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اسی طرح کا انداز سورہ قریش میں آخری پارے میں, فلیعبدو رب ھذا البیت, بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, جس نے بھوک میں انہیں کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا. تو اللہ ہمارا حقیقی رب ہے, رب العالمین, اور وہ رب ہونے کے ناطے ہم سے اپنی عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ رب کا ویسے تو مفہوم ہے پالنہار، پرورش کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، اور عربی اسلوب میں مزید ذکر یہ ہوا ہے کہ کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانا۔ سادہ حاصل اس کا یہ ہے، اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کا خالق بھی ہے اور ان کی ایک ایک حاجت کو پورا فرمانے والا اور نقطۂ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ایک قطرے سے بندے کے تخلیق کیے جانے کا عمل اللہ شروع فرماتا ہے، اور ماں کے بطن میں چند مہینے جب وہ رہتا ہے تو اس کی ایک ایک حاجت کو اللہ پورا فرماتا ہے، جب ماں کے بطن سے باہر آتا ہے تو اس کائنات کو رب نے سجا رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو مرتبہ قرآن فرماتا ہے، سورہ ابراہیم میں، سورہ نحل میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پہلو ہے جو خاصا مفقود رہتا ہے، نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا۔ اللہ جو کہ خالق ہمارا، وہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، البتہ وہ جا بجا ذکر کرتا ہے کہ وہ رب ہے تمہارا، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پالنہار بھی ہے، حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ اس تعلق سے وہ ذکر کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے، یہاں دو مخلوقات کا ذکر ہے، جنات اور انسانوں کا۔ خاص ان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ دو وہ مخلوقات ہیں جو کل اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، جن کا حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ وہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے شعور بھی دیا اور عمل میں آزادی اور اختیار بھی دیا ہے۔ آزادی اور اختیار ایک خاص پہلو سے، ورنہ ایک اور نقطہ سمجھ لیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا کی دیکھنے کے لیے، وہ الٹا لٹک جائے کہ سننا شروع کر دے، ممکن نہیں۔ انسان کو اللہ نے کان عطا فرمائے سننے کے لیے، وہ الٹا لٹک جائے کہ کان دیکھنا شروع کر دے، ممکن نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، یہاں بھی اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے۔ اس مفہوم میں ساری کائنات اللہ کی مسلم ہے، اللہ کی فرما بردار ہے۔ لٹرل میننگ میں، لغوی اعتبار سے، اللہ نے جس جس مخلوق کے لیے جو جو کام متعین کر دیا، سورج، چاند، ستارے، وہ وہی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انسانوں میں وہ جو کافر ہیں، ان کا بھی وجود ایک اعتبار سے اللہ کے ہی حکم کا پابند ہے۔ ان کی آنکھ دیکھ ہی سکتی ہے، سن نہیں سکتی، ان کی زبان بول ہی سکتی ہے، سن نہیں سکتی، ان کے کان سن ہی سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں بھی اللہ ہی کا اختیار، البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات، ان دو مخلوقات کو شعور بھی عطا کیا ہے اور اختیار بھی عطا کیا ہے۔ جیسے سورہ زاریات 29 سپارے کے شروع میں، سورہ زاریات میں آتا ہے، سورہ دہر میں آتا ہے، معاف کیجئے گا، 29 سپارے میں سورۃ الدہر، اس کے شروع میں آیا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيل، ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، انسان ہو یا جنات، اختیار دیا ہے، ایک خاص اختیار عمل کرنے کے اعتبار سے، اور اسی کا انسان مکلف ہے کہ جہاں اختیار دیا وہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے۔ اگر کسی کا چہرہ اللہ نے چٹا، گورا، خوبصورت بنا دیا تو اس بنیاد پر کوئی اجر نہیں اس کے لیے، اور اللہ نے کسی کو سیاہ رنگ کے ساتھ پیدا فرما دیا تو اس بنیاد پر کوئی سزا نہیں اس کے لیے، کیونکہ یہاں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ جواب دے اس معاملے میں جہاں رب نے بندے کو اختیار عطا فرمایا، اور یہ اختیار اس مفہوم کے اعتبار سے ان دو ہستیوں کو، انسان اور جنات کو، عطا کیا گیا کہ یہ اللہ کے ہاں جواب دے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ایک نقطہ وہ اہل علم نے بیان فرمایا، ذرا گہرا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے، جب اللہ ہی نے عبادت کے لیے پیدا کی تو یہ کچھ اور کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کو سمجھ لیجئے، اس کو اہل علم نے بیان فرمایا، ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تکوینی اعتبار سے، کون و مقام کائنات میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، سورج کو متعین کر دیا کہ یہ کام کرنا ہے، چاند کو متعین کر دیا یہ کام کرنا ہے، ستاروں کو متعین کر دیا یہ کام کرنا ہے، یہ اللہ کے تکوینی امور، اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک تشریعی امور ہوتے ہیں شریعت سے، جس کا تعلق ہوتا ہے، جہاں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی بندوں کو تک پہنچائی، اور وہاں اللہ فرماتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو یہاں جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہو رہا ہے، یہ تکوینی ارادہ نہیں، یہ تشریعی ارادے کا بیان ہے۔ ذرا علمی نقطہ، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اختیار دے کر بھیجا، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ مخلوق اپنی آزاد مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کرے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے. دوبارہ یہ اللہ کے تشریعی ارادے کا بیان ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ مخلوق انسان اور جنات اپنے اس اختیار کو استعمال کرے اور اللہ تعالی کی عبادت کو بجا لانے کی کوشش کرے. تیسری بات یہ ہے, یہ ہمارا مقصد زندگی خالق نے بتا دیا, یہ ہمارا مقصد حیات کہ ہمیں یہ زندگی کیوں عطا کی گئی, زمین پر ہمیں کیوں بھیجا گیا, ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. ہر سوچنے سمجھنے والا انسان, شعور رکھنے والا انسان غور کرے گا تو اللہ جو کہ خالق ہے وہ بتا رہا ہے میں نے پیدا کیا ہے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے. اب لفظ عبادت ہے, اس پر بھی اہل علم نے کلام فرمایا. بعض اہل علم اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ العبادۃ تجمع اصلین, عبادت دو باتوں کا مجموعہ ہے, اس کے دو اجزاء ہیں, غاية الحب انتہائی درجے کی محبت, ما غاية الخضوع اور انتہائی درجے میں اپنے آپ کو جھکا دینا بچھا دینا. سادہ انداز میں کہیں شدید محبت کے ساتھ مکمل اطاعت کرنا. تو عبادت کے دو اجزاء ہیں, حد درجے کی محبت, شدید درجے کی محبت, انتہا درجے کی محبت, اور اپنے آپ کو مکمل طور پر بچھا دینا, جھکا دینا, یعنی کلی اطاعت کرنا. یہ دو اجزاء ہیں عبادت کے تعلق سے. اور یقیناً عبادت کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, وہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رب ہے, رازق ہے, وہی حاجات کو پورا کرنے والا, اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ تمام انبیاء رسول کی بنیادی دعوت. تو محبت بھی حد درجے میں اللہ سے ہو اور اطاعت بھی مکمل طور پر اللہ کی جائے. قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. وہ ہمارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, ذکر آ چکا. تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو, بقیہ محبت اس محبت کے تابع رہیں گی. ہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ بار بار ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے. البتہ رسول اللہ سے بھی محبت اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی نمائندے, اللہ کے بھیجے ہوئے, ان کے ذریعے اللہ کا تعارف ملا, ان کے ذریعے اللہ کی رہنمائی, اللہ کی وحی, اللہ کی تعلیم, اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچی. خیر تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور اس محبت کے جذبے کے ساتھ اب اللہ کا حکم ماننا. غلام کی طرح نہیں, غلام بیچارہ مجبوراً غلام ہوتا ہے, کسی غلام کو بھاگنے کا کبھی موقع ملے آقا کے اختیار سے تو رکے گا؟ کبھی نہیں رکے گا. ہم بھاگ سکتے ہیں اللہ کی حدود سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں غلام کی طرح مجبوری والی اطاعت نہیں کرنی خالق کی, یہاں بندے والی, بندے مومن والی, کہ محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دینا, بچھا دینا, اور اس کی کلی اطاعت اختیار کرنے کی کوشش کرنا. یہ عبادت کے مفہوم کو ایک انداز سے ہم نے سمجھا. ایک اور نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں, کچھ اعمال عبادت ہوتے ہیں, کچھ انگریزی میں کہیں گے موڈس آف ورشپ ہوتے ہیں, خاص کچھ اعمال جو براہ راست عبادت کے اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے ہیں. مثلا بندہ نماز میں کھڑا ہے, قنوت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, بندہ رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, یہ سب اللہ کے لیے. پھر اللہ نے کچھ بڑے بڑے اعمال ہمیں عبادات کے طور پر عطا فرمائے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ بڑی بڑی عبادات ہیں, ان کو مراسم عبودیت یا انگریزی میں موڈس آف ورشپ کہا جاتا ہے. یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو یہ تو کچھ خاص اعمال ہو گئے جن کو مراسم عبودیت کہا جاتا ہے. البتہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یا ایک بہت بڑی محرومی کہیں, ایک بہت بڑی لاپرواہی کہیں, ایک بہت بڑا مسکنسپشن کہیں, غلط فہمی کہیں, آج امت کو کیا لاحق ہو گیا, وہ یہ ہے کہ بس ہم نے نماز ادا کر لی, عبادت پوری ہو گئی. وہ بھی معاف کیجئے گا, ایک بڑی تعداد جمعے کی دو رکعت سمجھ کے مطمئن ہو جاتی کہ عبادت کے تقاضے پورے ہو گئے, یا پنج وقتہ ادا کی تو خاموش, اس کے بعد فارغ. رمضان شریف کے روزے رکھنے فرض ہیں, اس کے بعد فارغ. زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو سال میں ایک مرتبہ ادا کی, فارغ. حج اگر صاحب استطاعت زندگی میں ایک مرتبہ فرض, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد عظیم اکثریت سمجھتی کہ تقاضے پورے ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں, اللہ کہتے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو 24 گھنٹہ اس طور گزارے اور بسر کرے بندہ، اور کوشش کرے کہ ہر مرحلہ ہر لمحہ عبادت والا عمل بنتا چلا جائے۔ کچھ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، ہاں ان کی بڑی حکمتیں، بڑی فضیلتیں، بڑے فوائد ہیں ان کے۔ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہر چند گھن دو بات کھینچ لاتی ہے اور یاد دہانی کراتی ہے، ایاک نعبدو، ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر چند گھنٹوں بعد نماز یاد دہانی کراتی ہے، بندے ہو، بندے بنو، نماز کے بعد بھی بندے بنو، اقرار کرا دیتی ہے۔ اسی نے کہا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کریں۔ سرکشی پر اتراتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آؤ جھکے اللہ کے سامنے اور اپنے عبادت والے اس ذمہ داری کے معاملے کا احساس کریں اور کل کی جواب دہی کو یاد کریں، مالک یوم الدین۔ تو نماز کا ایک بڑا حاصل کیا ہے؟ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 کے مطابق اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزہ بہت بڑی عبادت، بڑے فضائل، بڑے اس کے ثواب، بڑے اجر کے معاملات۔ ایک بہت بڑا روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تم حرام کو تو چھوڑنے والے بننا، تمہیں بننا ہے، روزے میں تم حلال کو چھوڑ دیتے ہو بھائی، تو حلال کو چھوڑنے والے ہو گئے تو حرام تو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ نفس کی نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہو، بھوک لگ رہی نہیں کھاتے، پیاس لگ رہی روزے کی حالت میں نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ایک پوری زندگی کا روزہ بھی ہے جہاں اللہ کی ماننی ہے، نفس کی نہیں ماننی، میری مرضی، میری مرضی نہیں چلے گی، رب کی مرضی چلے گی، روزہ اس کی مشق کراتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بہت بڑا فریضہ، اس کے بہت سارے باطنی، ظاہری، مادی، روحانی، اخلاقی فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس زکوٰۃ سے مال کی محبت دل سے نکلے گی، ورنہ مال کی محبت تو بڑی شدید ہے، جو کبھی انسان اس کی پوجا پاٹ میں لگ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، مال کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، مال کو معبود بنا لیتا ہے، حدیث کا حاصل ہے۔ تو اب مال کی محبت کو نکالنے کا کم از کم تقاضا کیا ہے؟ زکوٰۃ راہ خدا میں دو۔ زکوٰۃ کافی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی شریف کی روایت میں، ان فی المال لحق سوا الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، لیکن زکوٰۃ کم از کم تقاضا ہے صاحب نصاب لوگوں سے، تو یہ مال کی محبت زکوٰۃ کم کرتی ہے۔ اور حج کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گھر کی محبت، گھر والوں کی محبت، رشتوں کی محبت، کاروبار کی محبت، ملازمت کے معاملات، جائیداد کا معاملہ، یہ وہ ساری چیزیں، کبھی کبھی محبتیں یہ تقاضے پیر کی بیڑی بن جاتے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر بندہ دو سفید چادریں پہن کر اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پوری زندگی اللہ میں حاضر ہوں، ایک لبیک کے چند دنوں کا، ایک لبیک کے پوری زندگی کا۔ یہ مال چھوٹا، مالک تیرا حکم بڑا، میرے گھر والے چھوٹے، تیری محبت بڑی، میرا کاروبار چھوٹا، تیرا حکم بڑا۔ جی حج کیا نام ہے؟ ان ساری محبتوں کو تج دینے کا اور ان کو چھوڑ کر راہ خدا میں نکل جانے کا نام ہے، اور حج ایک جامع عبادت بھی اس انداز سے قرار پائے۔ تو بہرحال یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ یہ پوری زندگی میں بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ لیکن غلط فہمی ہو گئی، آج ان عبادات کو ہی کل عبادت سمجھ لیا گیا، حالانکہ قرآن اشارے کرتا ہے ہمارے سامنے کہ ارکان اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت کرنی۔ مثلا ایک آیت کریم اکثر لوگوں کو یاد ہے، سورۃ البینہ آخری پارے میں آیت نمبر 5، اللہ فرماتا ہے وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ عجیب آیت ہے، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں۔ عبادت کا حکم دیا گیا، بھائی یقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرے، بھائی اتو الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ غور فرمائیے، عبادت کا حکم الگ ہے، نماز کا حکم الگ ہے، زکوٰۃ کا حکم الگ ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت نماز کے علاوہ بھی مطلوب ہے، عبادت زکوٰۃ کے علاوہ بھی مطلوب ہے۔ یہ ارکان اسلام، یہ پلرز آف اسلام، یہ موڈس آف ورشپ، یہ ستون اسلام کے بڑی بڑی عبادات، ان کا تو حکم ہے ہی ہے، ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب ایک اور انداز سے بات کو سمجھتے، ایک خاص اعمال ہیں جو خالص مراسم عبودیت کہلاتے، خالص اللہ کے لیے متعین ہیں، لیکن زندگی پوری بندگی میں گزرنی چاہیے، زندگی پوری بندگی میں گزرنی چاہیے اس کے لیے دو اصول سمجھ لیں، ایک ہر معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور ایک اس معاملے میں رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم اور طریقہ کیا ہے. اگر یہ دو شرائط سامنے رہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو زندگی پوری کی پوری بندگی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. کوئی حرام کمائے تو گناہ ملے گا نا، تو حلال کمائے گا تو ثواب ملے گا. کوئی زنا کرے تو گناہ ہے، سزا بھی شریعت نے متعین فرمائی. کوئی نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرے تو ثواب ملے گا. بات واضح ہو رہی ہے بھائی؟ حد یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی، تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے، تھوڑا آرام بھی کیا کرو، اس کا بھی حق ادا کرو. اور حضور نے خود آرام کر کے بھی دکھایا، اس کی دعا تک سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یوں زندگی کے بہت سارے اعمال جو معاش، معاملات، اخلاقیات، رویوں، بندوں سے متعلق ہیں، ان میں بھی جب اللہ کا حکم اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم و طریقے کو سامنے رکھیں گے تو وہ بھی عبادت کا درجہ اجر و ثواب کے اعتبار سے پاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تب مجھے اپنے کاروبار کو بھی عبادت بنانا ہے بھائی، اپنی ملازمت کو بھی عبادت بنانا ہے، اپنے گھر کے معاملات کو بھی عبادت بنانا ہے، اپنے رویوں کو بھی عبادت بنانا ہے، اپنے اخلاقی طرز عمل کو بھی عبادت بنانا ہے. یہ عبادت کا وسیع تر تصور. اور سادہ انداز میں سمجھ لیں، اگر ہم یہ سوال کریں، ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ویکلی بیسس پہ جمعے کے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اللہ ہمارا معبود ہے، استغفر اللہ. اینوئل بیسس پہ رمضان کے ایک مہینے اللہ ہمارا معبود ہے، استغفر اللہ. یہ لائف ٹائم میں اللہ ایک مرتبہ حج کے سیزن میں ہمارا معبود ہے، استغفر اللہ. کین وی سے دس؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ تو بندہ کتنے گھنٹے بندہ ہے؟ 24 گھنٹے. یہ بات واضح ہو گئی. اب اگلی بات، تو آپ کی میری مارکیٹ میں بھی عبادت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی میری پارلیمنٹ میں بھی عبادت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی میری عدالتوں میں عبادت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس سطح پر بھی معبود کون ہے؟ اللہ. تو اس سطح پر بھی حکم کس کا؟ اللہ کا. تین مرتبہ قرآن نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 اور پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، 67 میں، اِلِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، اور یہ عبادت صرف مسجد میں نہیں چلے گی بھائی. مسجد میں نماز تو یاد دہانی کے لیے کہ بندے ہو اللہ کے، باہر جا کے بندے بنو. اور باہر میرا گھر بھی ہے، میرا محلہ بھی ہے، میری مارکیٹ بھی ہے، میرا اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار بھی ہے، میرا بینکنگ سسٹم بھی ہے، میرا پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، میرا اکنامک سسٹم بھی ہے، میرا جوڈیشری سسٹم بھی ہے، میرا ایجوکیشنل سسٹم بھی ہے، میری ریاست بھی ہے، میری ریاست کے حکمراں بھی ہیں، اور اس ریاست کے دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. یہ تو پورا ایک کینوس پورے عالم تک چلا جائے گا نا. اس پورے عالم کا معبود کون ہے؟ اللہ. اس پورے عالم میں حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا. اس کے لیے دین آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے اس کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، اس کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، قرآن فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور اس بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ، کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. انتہائی ادب کے ساتھ آج کچھ لوگ دو رکعت پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ چند نیکی انجام دے کر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے کہ ہم نے مقصد حیات کو پورا کر دیا. نہ بھائی نہ. اللہ کہتا ہے واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ اسلام پورے کا پورا ہوگا جیسے قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ ہے عبادت کا جامع وسیع تر تصور جو پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے. اب ایک اور آخری اس تسلسل میں نقطہ کہ اب حکم کس کا چلے گا بھائی؟ اللہ کا. قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اب اگر قانون انگریز کا چل رہا ہے، اب بھی ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے، تو یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہو گئی، اور یہ شرک ہی کی قسم ہے. اگر اللہ کے بجائے قانون غیر اللہ کا چلے، قوانین غیر اللہ کے نافذ ہوں، اذن غیر اللہ کا چلے، سسٹم غیر اللہ کا چلے، یہ بھی شرک ہی کی ایک نوعیت ہے. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا. تو جب ہم کہہ رہے معبود اللہ، تو عبادت اللہ کی، قانون اللہ کا، اطاعت اللہ کی، باقی کسی کی اطاعت نیچے رہے گی. ہاں ہاں، امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت کو تو اللہ نے ساتھ ساتھ بیان کیا، 11 مرتبہ قرآن میں کم و بیش اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کے علیہ السلام، وہ تو جڑی ہوئی بات ہے. بقیہ کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے نیچے رہے گی، بقیہ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع رہے گی. یہ ہے اصل اصول جو اس معاملے میں ہمارے سامنے رہنا چاہیے. آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتا ہے میں اسے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. سبحان اللہ، یہ جتنے جھوٹے معبود ہوتے ہیں انسانوں میں سے کہہ رہا ہوں، بت تو بیچارہ بول بھی نہیں سکتا، وہ بے وقوف ہیں جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر کبھی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی شداد نے دعویٰ کیا، کبھی نمرود نے دعویٰ کیا، کبھی کوئی قوم کھڑی ہو کر خدائی کے دعوے کر بیٹھتی، معاذ اللہ. کیا جملہ اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا. یہ دنیا کے جھوٹے معبودوں کو دیکھو، کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اس کے نیچے والے کما کر لاتے تو بیچارے کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے نیچے والے کام کرتے تو اس کی بادشاہ چلتی، اس کے نیچے والے محنت کرتے تو اس کی معاش چلتی ہے، یہ تو خود محتاج ہے. محتاج کو معبود بنانے کا کیا فائدہ، کیسی بے عقلی کی بات ہے. تو دنیا میں جس کسی نے معاذ اللہ خدائی کے دعوے کیے یا لوگ خدا کا درجہ دے دیتے معاذ اللہ، وہ تو خود جو ہے وہ مجبور ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ایک جگہ فرماتا ہے وہو یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کو کھلایا نہیں جاتا. اور جن نصارہ نے، مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ بیوی مریم سلام علیہا کو معاذ اللہ اللہ کی الوہیت میں شامل کر ڈالا، اللہ نے تین سادہ الفاظ میں کہا، سبحان اللہ، کانا یاکلان طعام، وہ دونوں عیسیٰ بھی اور مریم علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ، ویسا بھی جملہ بولے تو بچے بھی کہیں گے ہاں یہ تو عام سی بات ہے، اللہ کے کلام میں ہے. لیکن اللہ کے کلام میں کوئی لفظ بھی بے مقصد نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کو، بی بی مریم سلام علیہا کو، اللہ کی الوہیت میں کروڑ ہا کروڑ لوگ آج بھی شامل کرتے معاذ اللہ، اور اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ کھاتے تھے، مریم کھاتی تھیں، جو کھاتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے تو اپنے رسول کی صفائی پیش کر دی جن کے معاملوں میں لوگوں، جن کے معاملے میں لوگوں نے شرکی عقیدہ رکھا، لیکن رہا فرعون، رہا شداد، رہا نمرود، اس طرح کے لوگ یا کوئی اور خدائی کے دعوے کرنے والے، یہ بیچارے محتاج ہیں، یہ بھوکے بھی ہیں، یہ پیاسے بھی ہیں، ان کو آکسیجن بھی چاہیے، ان کو ہوا بھی چاہیے، ان کو روشنی بھی چاہیے، ان کو سونا بھی پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی لا تاخذہ سینتوں ولا نوم، اللہ کی شان کیا، نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی ہے. تو معبود وہ ہے، سادہ الفاظ میں جھوٹے معبودوں کا رد. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ رازق ہے. باقی سارے محتاج، محتاجوں کو پکارنا، محتاجوں کی بندگی کرنا، محتاجوں کو خدا کا درجہ دینا، محتاجوں سے توقعات رکھنا، یہ انسان اپنے شرف سے گر جاتا ہے، گھٹیا کردار پر آ جاتا ہے، گھٹیا رویے پر آ جاتا ہے، اگر وہ مخلوق میں سے کسی کو خدا کا درجہ دے، اس کو معاذ اللہ پوجنا شروع کر دے. اللہ اکبر. اللہ کی شان کریمی بیان فرما رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رازق ہے، بہت قوت والا، نہایت قدرت والا. ماضی کے مجرمین کا تذکرہ کر کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے مجرمین اور ظالمین کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعَجِلُونَ، پس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کے ویسے ہی پیمانے ہیں جیسے ان کے جیسے افراد کے لیے تھے، پس وہ جلدی نہ کریں. آج مشرکین مکہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی مکرم علیہ السلام موجود ہیں، مگر وہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے سرداروں کے قوانین کو ترجیح دے رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو رد کر رہے ہیں. ان ظالموں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آج جنہوں نے ظلم کیا، یہ شرک اور کفر کا رویہ، پیغمبر کی دعوت کو رد کرنے کا رویہ، ان کے لیے ویسے ہی ذنوب ہوں گے. ویسے ذنوب جو ہے وہ ڈول کو کہا جاتا ہے، پانی کا ڈول ہوتا ہے نا، پہلے تو کنوؤں سے پانی نکالا جاتا تھا، تو ڈول کا لفظ یہاں پر بڑا دلچسپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. ان کے لیے بھی ویسے ہی ڈول یعنی پیمانے ہیں جیسے پیمانے ان کے جیسے لوگوں کے لیے یا ان کے ساتھیوں کے لیے تھے، پس یہ جلدی نہ کرے. کیا مطلب؟ جب وہ کنوؤں سے پانی نکالا جاتا تھا، اب بھی کچھ علاقوں میں ہوتا ہے تو باری ہوتی ہے نا، بھائی پہلے اگلا والا نکالے گا، پھر دوسرا نکالے گا، پھر تیسرا نکالے گا، تو باری باری اقوام آئی ہیں اور انہوں نے نافرمانی اگر کی ہیں اور پیغمبروں کی مخالفت پر اڑنے کا رویہ اختیار کیا ہے تو جو آتا چلا گیا دیکھو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا. نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، دیگر اقوام کو دیکھو، یکے بعد دیگرے آئیں اور حق کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا، اللہ کے عذاب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا. ایک اور بھی ترجمانی اس کی گئی بڑی پیاری، جب ڈول بھرا ہوا ہو تو پانی لبلب جب بھرا ہو تو گرتا ہے نا، تو ان کا معاملہ بھی کیا ہے، یہ جو ظلم پر اڑے ہوئے ہیں، شرک پر اڑے ہوئے ہیں، حق کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک حد تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور پھر اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب لوگوں کے لیے آ جاتا ہے. یہ بھی اس میں ترجمانی پیش کی گئی. تو جو آج ظلم کے روش پر ہیں ان کے لیے ویسے ہی ڈول، ویسے ہی پیمانے جیسے ان جیسے لوگوں کے لیے پہلے تھے. فلا یستعجلون، پس یہ لوگ جلدی نہ کریں. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، لا کر دکھا دو، برپا کر کے دکھا دو. اللہ فرما رہا ہے وقت معین پر ہی عذاب آئے گا. فلا یستعجلون، پس یہ جلدی نہ مچائیں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جن لوگوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. جو آج پیغمبر کے بتانے کا انکار کر رہے ہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، پچھلی قوموں کے انجام کو دیکھ لو، آج جو انکار کر رہے ہیں ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی. پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے، سابقہ اقوام کے واقعات اسی سورہ داریات میں ہمارے سامنے آ گئے، اور سب سے بڑی پکڑ ان ظالموں، باغیوں، سرکشوں کے لیے کہاں ہے، وہ آخرت میں ہے، وہ بھی وقت معین پر قیامت برپا ہوگی اور پھر ان لوگوں کو ان کی سزا میں مبتلا کیا جائے گا. اصلاً اس سورۃ الداریات میں الحمدللہ ہمارا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا، آخرت کا موضوع سامنے آیا. آج میرا اور آپ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہم مسلمان معاشروں میں دیکھیں بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی دعوتیں، ہم مسلمان معاشروں میں دیکھیں گلے کاٹنے کی باتیں، ہم مسلمان معاشروں میں دیکھیں زیادتی اور معاذ اللہ عزتوں کو لوٹنے کی باتیں، ہم مسلمان معاشروں میں دیکھیں پوری قوم کو لوٹنے کے معاملات. کیا وجہ ہے بنیادی؟ موت کا یقین نہیں. کیا وجہ ہے بنیادی؟ آخرت کا یقین نہیں. کیا وجہ ہے بنیادی؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں. اور یہ یقین دل میں ہو تو سات پردوں میں بندے کا معاملہ ٹھیک رہے گا، اور یہ یقین نہ ہو تو معاف کیجئے گا، آج مسلمان معاشروں کی حرکتیں اور معاملات ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، موت کا یقین عطا فرمائے، اور اس کی بعد کی زندگی کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.